میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے تیرا در تو تیرا در ہے، تیرا در کے ایک گدا نے دنیا یہ دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربا، تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قربا، تیری نیم سی نگاہ نے میرے دل کی اجری بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والو میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سر عرش نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر آ کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہتا رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال یہ نعت کہتا رہے مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے
وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو الفاظ ملتے جلتے ہیں، اردو زبان میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ہیں قرآنی الفاظ. ایک ہے قابلیت اور دوسرا ہے قبولیت. قابلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ تعالی کی دی ہوئی صفات سب کی سب موجود ہوں، خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، خاندان بھی اچھا ہو، بہت ذہانت بھی ہو، مال بھی ہو، دینداری بھی ہو، ہر اعتبار سے جو نعمت یافتہ بندہ ہو اس کو قابل کہتے ہیں. اور قبولیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پسند بھی آ جائے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قابلیت بھی ہوتی ہے، قبولیت بھی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ قابلیت تو ہوتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ وہ رب کریم ایسے مہربان ہیں کہ بغیر قابلیت کے قبول فرما لیتے ہیں. اب اس کی مثالیں دیکھنی ہو کہ قابلیت کے باوجود قبولیت نہ ہوئی تو شیطان کی مثال دیکھ لیجئے. اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اس نے زمین کے ایک ایک چپے پہ سجدے کیے. اس کو طاؤس الملائکہ کہتے تھے. عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تینوں صفتیں اس کے اندر موجود تھیں، عالم بھی تھا، تبھی تو دلیلیں دی اس نے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من تی، عمل بھی تھا کہ اتنی عبادت کی تھی اس نے، عارف بھی تھا، معرفت بھی تھی. اس لیے جب اللہ رب العزت نے جب فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، تو یہ جانتا تھا کہ عین جلال کے عالم میں اللہ رب العزت سے اس کا جمال جدا نہیں ہوتا. تو کہنے لگا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے. تو تین عین اس کے پاس موجود تھے، ایک عین کی کمی تھی، عالم بھی تھا، عامل بھی تھا، عارف بھی تھا، مگر عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا اور محبوب حقیقی طرف سے حکم ہوتا کہ اس جدول آدم، تو بنا سوچے سمجھے سجدے میں چلا جاتا، مردود ہو گیا. فرمایا میرے دربار سے نکل جاؤ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں. دنیا میں مثال دیکھ لیجئے، فرعون بیعون وقت کا بادشاہ ہے، اتنا جابر بادشاہ ہے کہ قوم میں سے کسی کو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں. اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، کوئی بول نہیں سکتا تھا. ایسی اس کی مینجمنٹ تھی، اتنا رعایا اس کی بات مانتی تھی. خزانے بھرے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال عمر پائی اور کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، ایسی صحت تھی. اس کو ناز تھا اپنے حسن و جمال پہ، مال و منال پہ. اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس نے اپنی قوم کو خطاب کیا، کہتے ہیں اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، یہ مصر جو ہے یہ میرا ملک نہیں ہے؟ وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو آبپاشی کا نظام، نہروں کا نظام، کیا یہ میرا نہیں جو میں جو بہ رہا ہے؟ ام انا خیر احاد الذی ہو مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو بہت ہی نیچ قسم کا آدمی؟ ولا یکاد یبین، اور جس کو اس وضاحت سے بات کرنے بھی نہیں آتی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو اپنا معافی ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتا. ایسی دلیلیں دیں، فاستخف قومه فاطاعوه، قوم کی مت مار کے رکھ دی، قوم اس کے پیچھے لگ گئی. لیکن بالآخر انجام کے اعتبار سے وہ مردود ہو گیا، وقت ضائع کر بیٹھا. آخر کے جواب کے کہا بھی صحیح کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو فرما دیا الان اٹس ٹو لیٹ. تو دنیا سے چلا گیا بغیر ایمان. ایک شخص تھا اس کے زمانے میں، بڑا بزنس مین تھا، اس کا نام تھا قارون. اپنے وقت کا ملٹائی ملینر تھا، خزانے بھرے تھے. اس کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ کتنے اونٹ مل کر اٹھاتے تھے، خزانے کو نہیں، خزانے کی کنجیوں کا بوجھ کتنے اونٹ مل کے اٹھاتے تھے. اس کو بڑا ناز تھا اپنی ذہانت پہ، اور وہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے، علی علم من عندی، مجھے جو علم دیا گیا ہے، جو گٹس مجھے دیے گئے ہیں، میرا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، میں بڑی اچھی ڈیل کرتا ہوں، میں ایسا سودا کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، میرے اندر نیگوشیشن پاور ہے. چنانچہ اس نے اتنا پیسہ کمایا، مگر بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے خزانے، گھر سمیت ہر چیز کو زمین کے اندر دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، مردود ہو گیا. قریب کے زمانے میں دیکھنا ہے تو ابو جہل کو دیکھ لیجئے، اپنی قوم کا سردار ہے، اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، داناؤں کا باپ، جو گتھیاں عام لوگ نہیں سلجھا سکتے تھے وہ یہ سلجھایا کرتا تھا.
اتنا دانا سمجھدار تھا، قوم اس کی بات مانتی تھی، مال پیسے کی کمی نہیں تھی، عیش و آرام کی زندگی تھی، لیکن اس نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو رد کیا، بالآخر بغیر ایمان کے اس دنیا سے دفع ہو گیا. اس کی اتنی قابلیت اسے کوئی کام نہ آ سکی. نبی علیہ السلام نے اس کو ابو جہل کہا کہ یہ تو جاہلوں کا باپ ہے. ایک اور سنادید قریش میں سے شخص تھا، اس کا نام تھا ولید. وہ ولید پلید بھی عجیب انسان تھا، اس کے 12 بیٹے تھے، اور جب دونوں بیٹھتے تھے نا دونوں طرف تو اس کے اوپر ایک عجیب خوشی ہوتی تھی. اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑے موڈ بنا کے اس نے کہا کہ ان ھذا الا سحر یکسر. اب سنیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ اور اس کو جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک کہتا ہے، وحید الزمان، کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی اور ہے نہیں. وجعلت له مالا ممدودا، دیکھا کتنا مال دیا. وبنین شهودا، حاضر باش بیٹے دیے. ومہدت له تمہیدا، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بالآخر اللہ کے ہاں دھتکارا گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اتنا مال، اتنی ذہانت، اتنا سب کچھ اس کے کسی کام نہ آ سکا. اور قریب کے زمانے میں ایک مثال سن لیجئے، امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، اکبر جہانگیر کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور ایک کا فیضی. معلومات بہت تھیں ان کے پاس، درباری ملہ بن گئے. اتنی معلومات کہ انہوں نے قرآن مجید کی بے نقطہ تفسیر لکھی. فارسی زبان میں ایسی تفسیر جس میں نقطے والا کوئی حرف استعمال ہی نہیں ہوا، با تا سا جیم خا زال نون، اس قسم کا کوئی ایک حرف بھی پوری تفسیر میں استعمال نہیں ہوا. یا اللہ، کہاں سے وہ الفاظ ڈھونڈ کے لائے ہوں گے؟ مجھے اس کو دیکھنے کا موقع ملا تفسیر کو، اس کا نام رکھا اس نے سواتع الالہام، اس میں بھی نقطہ کوئی نہیں. اتنی معلومات ہیں اور ذہانت اتنی تھی کہ ان کے پاس فوٹوگرافک میموری تھی. چھوٹا فیضی تھا، وہ ایک دفعہ کوئی بات سن لیتا تھا نا تو اس کے دماغ میں پرنٹ ہو جاتی تھی، اور بڑا ابو الفضل جب دو دفعہ سن لیتا تھا تو اس کو بھی یاد ہو جاتی تھی. چنانچہ انہوں نے وقت کے شعراء کے ناک میں دم کر دیا تھا. کوئی شاعر اگر بادشاہ کی منقبت لکھتا، تعریف میں اشعار لکھتا اور وہ سنانے کے لیے آتا، تو جب وہ بیچارہ اپنا کلام سنا لیتا تو فیضی اٹھ کر کہتا کہ یہ تو میرا کلام ہے، اور وہ پورے اس کلام کو ریپروڈیوس کر دیتا. اب جب یہ سناتا تو ایک دفعہ شاعر نے پڑھا، ایک دفعہ بھائی نے پڑھا، دو دفعہ ہو گیا تو ابو الفضل کہتا میں تصدیق کرتا ہوں میرے بھائی کا کلام، اور وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا. ایسے سمجھدار لوگ تھے، مگر مقدر ایسا بگڑا کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ وقت کے بادشاہ کے لیے تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے. ان کا علم ان کے کیا کام آیا؟ تو قابلیت کے باوجود قبولیت نہ ہوئی. ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالی نے قابلیت بھی دی قبولیت بھی دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے, اللہ تعالی نے انہیں تمام صفات دی اور ایسا قبول فرمایا کہ انبیاء کا باپ بنا دیا. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں. مسلمان, عیسائی, یہودی, تینوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تینوں ان کو اپنا سمجھتے ہیں. ایسی قبولیت اللہ نے عطا کر. اور قبولیت دیکھیے, عمران علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ امید سے ہیں, اللہ تعالی سے دعا مانگتی ہیں, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ, میرے بطن میں جو ہے میں نے اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دیا, اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لی. اب یہاں سے پتا چلا کہ دیکھو ماں کو کس وقت سے اپنی اولاد کی فکر شروع ہو جاتی ہے. ابھی بچے کی ولادت تو نہیں نہ ہوئی, ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اس وقت سے ماں فکر مند ہے. یا اللہ, اور باپ کو اولاد کی فکر کب تک رہتی ہے؟ مرتے دم تک رہتی ہے. سنیے قرآن عظیم شان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. دیکھا, موت کا وقت قریب آ گیا. اس وقت بھی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, او میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. آخری وقت ہے اور باپ کو اس وقت بھی بچوں کے ایمان کی فکر ہے. بچوں کو کیا پتا ماں باپ کہاں کہاں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی نے بی بی مریم کو قبول کر لیا, اور کیسا قبول کیا؟ قرآن مجید میں فرمایا, ان اللہ اصطفا کی و طہر کی و اصطفا کے علی نساء العالمین. اور کئی مرتبہ قابلیت ظاہر میں نہیں ہوتی مگر اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے. جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے, ظاہری حیثیت تو غلام ہے, شکل بھی انوکھی ہے, علم بھی کوئی ایسا نہیں ہے, پیچھے سے نسب اور خاندان بھی بڑا نہیں ہے. جو غلام ہو اس کی معاشرے میں کیا ویلیو ہوتی ہے, مگر اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئے اور ایسی قبولیت پائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے, نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی, کوئی چلتا ہے جیسے, تو پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا, اے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا غلام بلال اللہ رب العزت کے ہاں وہ مرتبہ پا چکا, فرش پہ چلتا ہے, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. یہ قبولیت ہوتی ہے اللہ تعالی کے. تو بھائی, اصل چیز اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہے. कितनी बार एक चीज अच्छी होती है आप खुद कबूल नहीं करते। आप जाते हैं फल लेने के लिए, जी मुझे सेब चाहिए, और वो दुकानदार कहते हैं जी केले भी बहुत अच्छे हैं, और अच्छे भी होते हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जायके वाले हैं, अच्छी नस्ल के हैं। आप एक नजर केलों पर डाल के कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो उनकी काबिलियत में तो कोई कमी नहीं थी, मगर आपने देखते ही कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक औरत तालीम याफ्ता होती है, अच्छे घर की होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और उसको तलाक हो जाती है। काबिलियत उसके अंदर थी, मगर अपने मियां की नजर में कबूल ना हो सकी। तो काबिलियत अलग चीज है और कबूलियत अलग चीज है। अच्छा, एक मिसाल कुरान से, अजीम शान से, उसके सिवा मजा ही नहीं आता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब नबूवत से सरफराज फरमाया तो उन्होंने दुआ मांगी, रब्बी शराहली सौदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक्दतम मिन लिसानी, जबान की गिरा अल्लाह मेरी खोल दीजिए। बचपन में अंगारा मुंह में डाला था तो जबान में लुकनत आ गई थी, तो बात करते हुए पूरी तरह अल्फाज अदा करने मुश्किल हो जाते थे कई मर्तबा, जैसे लुकनत वाला बंदा कई मौकों पे अटक जाता है। तो उनको भी अपना माफी जमीर बयान करने में दिक्कत महसूस होती थी। जब उनको नबूवत से सरफराज फरमाया तो नबूवत तो है ही वाद, कौम को खिताब करना, वाद करना, तो उन्होंने दुआ मांगी के अल्लाह वजअली वजीरम मिन अहली, हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरे साथ इसी मनसब पे कबूल कर लीजिए, उसको भी अपना नबी बना लीजिए। क्यों बना लीजिए? कुरान मजीद में है हुवा अफसह मिन्नी लिसाना, वो मुझसे ज्यादा फसीह लिसान है। फसाहत कहते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बात करना जानता हो। तो देखिए फसाहत किसके पास है? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास। मगर मौला ने हम कलामी किससे फरमाई? वकल्लम अल्लाह मूसा, वाह मेरे मौला, फसीउल लिसान पीछे हैं और जो अटकते हैं अल्लाह ने हम कलामी के लिए कबूल फरमा ली। हमने किताबों में पढ़ा कि हजरत मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जबान में भी लुकनत महसूस होती थी, पूरी तरह फसी बयान नहीं कर पाते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां कबूलियत देखो, अल्लाह ने उनसे आज वो काम लिया कि बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े वायद वो अशरे अशीर भी काम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने उनसे काम ले लिया। कबूलियत होती है, वो जिसको चाहे कबूल कर ले। तो कबूलियत की फिक्र होनी चाहिए। मान लिया कि हमने रमजान गुजारा है, तरावी पढ़ाई भी है, पढ़ी भी है, इतकाफ भी बैठे हैं, खूब बयान भी सुने, खूब दुआएं भी मांगी, तो क्या कबूलियत मिल गई? ये फिक्र वाली बात है, ये गम वाली बात है। कहते हैं कि एक दुल्हन को सजाया जा रहा था, तो जब उसे जेवर पहनाए गए, सजाया गया, तो किसी औरत ने तारीफ कर दी कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हें जेवर बड़े सज रहे हैं। तो जब उसने कहा ना कि तुम्हें जेवर सज रहे हैं, बड़ी प्यारी लग रही हो, तो दुल्हन की आंखों से आंसू आ गए। تو وہ کہنے والی گھبرا گئی کہ کوئی میری بات اس نے بری منائی. پوچھا کہ کیوں آپ روئیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ تو میرے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں، میرے دن میں یہ بات آئی کہ جس خاوند کی خاطر تم مجھے تیار کر رہی ہو، اگر میں اس کے پاس پہنچی اور اس کو پسند نہ آئی تو پھر آپ کی تعریفیں میرے کس کام آئیں. بھائی دنیا میں اگر لوگ بڑی تعریفیں کریں، جی اچھے بیان تھے، بڑی اچھی دعائیں تھیں، خوب اعتکاف تھا، خوب دین کا کام کرنے والا بندہ ہے، اللہ تعالی کے ہاں قبولیت نہ ہوئی تو یہ سب کس کام؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. یہ یاد رکھنا کہ ہماری جتنی عبادتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی شایان نشان نہیں ہے، 100% بات کر رہا ہوں. زور لگا لیں ہم اعلی سے اعلی عبادت کرنے کا، ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جتنا اخلاص بھری عبادتیں کر لیں، ہماری عبادتیں اللہ تعالی کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں، وہ پروردگار اس سے بھی بلند ہے. کائنات میں سب سے زیادہ اخلاص سے عبادت کرنے والی ہستی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا، اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، ہم وہ عبادت میں نے وہ عبادت نہ کی جو عبادت کرنی چاہیے. تو جب انہوں نے بھی کہہ دیا تو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اس لیے ہماری عبادتیں اللہ تعالی کی شان کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر دے دیتے ہیں. اس کی مثال سن لیجئے، آپ بچے کو پہلے دن سکول بھیجتے ہیں، وہ بچہ واپسی پہ اپنی تختی پہ نا لکیریں ٹیڑی میڑی لگا کے آ جاتا ہے، آ کے دکھاتے ہیں، ابو میں نے تختی لکھی. اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ با ہے یا کیا ہے، وہ ٹیڑی میڑی ہیں، لیکن آپ بچے کو آئس کریم کے پیسے نکال کے دیتے ہیں. اب یہ جو آپ نے بچے کو انعام دیا، یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ محبت ہے آپ کی بچے کے ساتھ. تو ہماری بھی عبادتیں اس ٹیڑی میڑی لکھائی کی مانند ہیں تو رد کر دینے کے قابل، مگر وہ مالک اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہماری کوششوں کو دیکھ کے امیدوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. تو اگر بغیر کسی حق کے کچھ مانگنا ہو تو پھر منت سماجت تو کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. سچی بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالی کی شان کے قابل نہیں ہیں. ہم بڑے مطمئن پھرتے ہیں، جو کھوٹے مال پہ خوش پھرتا رہے اسی کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ کھوٹا مال ہے جو لیے پھرتے ہیں. ہاں اللہ تعالی چاہے تو قبول ہو جائے. خیر آباد میں ایک بقالہ تھا، عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے. ان کی عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی کھوٹا سکہ لے کے آتا تو وہ پہچان لیتے، مگر سکہ لے کے سودا دے دیتے. کھوٹے سکے کا کیا معنی؟ کہ چاندی کے روپے ہوتے تھے، جب وہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے تھے تو پرنٹ گھس جاتا تھا، پڑا نہیں جاتا تھا، تو اس کو کہہ دیتے تھے جی یہ کھوٹا سکہ ہے. تو وہ پہچان بھی لیتے کہ کھوٹا ہے اور اس کو رکھ لیتے، سودا دے دیتے. ساری عمر ان کا یہی معمول رہا حتیٰ کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے کہ اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے. اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، مولا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے. جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اس کی شان کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کو فکر ہوتی ہے. ہم اپنے گناہوں پہ اتنا نہیں روتے جتنا ہمارے اکابر اپنی نیکیوں کی قبولیت پہ روتے. اسی لیے شریعت نے استغفار بتایا. اب دیکھیے، ایک آدمی وضو کر رہا ہے، عبادت ہے، گناہ جھڑتے ہیں وضو سے، لیکن اس کو بھی تعلیم دی کہ جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ تو دعا مانگے نا، استغفرک و اتوب الیک، آخر پر آتا ہے. لو، کی عبادت ہے اور کر اس کے اوپر استغفار رہے ہیں. اور آگے بڑھیے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، مگر سنت یہ ہے کہ جب انسان سلام پھیرے تو ایک مرتبہ کہے اللہ اکبر اور تین مرتبہ کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ کہ اے اللہ مجھے جس حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی میں اس طرح نماز نہ پڑھ سکا، اب اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہے اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے مولا اب قبول کر لیجئے، کر لیجئے، پلیز قبول کر لیجئے. نمازوں میں تہجد کی نماز ایک محتم بشان عمل ہے، انبیاء کا عمل، صلحاء کا عمل، لیکن تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کے بارے میں، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. ساری ساری رات عبادتیں کرنے والے، وہ بھی سحری کے وقت روتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر. بلکہ ہمارے اکابر کا یہ حال کہ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے اور صبح ان کے چہرے پہ ایسی ندامت ہوتی تھی کہ جیسے یہ شخص ساری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے، یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی. اچھا، اور آگے دیکھیے، حج کتنا اعلی عمل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو حج مبرور کی سعادت مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالی حج مبرور کی وجہ سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے. اب میدان عرفات میں یہ گناہ بخشوانے والا حاجی جب واپس منا میں پہنچتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں. قرآن مجید میں ہے، فرض کہ تم ان ایام حج کے اندر استغفار کرتے رہو. ابھی حج کر کے آئے ہیں اور ان حج کرنے والوں کو پھر حکم ہو رہا ہے کہ تم ابھی بھی استغفار کرو منا کے موقع پر. فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو. تو معلوم ہوا کہ ہر عبادت کے بعد استغفار، اچھا اس سے اور ایک بڑی بات اب کروں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، عبادت بھری زندگی گزاری کہ حجت الوداع کے موقع پر جب آپ نے پوچھا صحابہ سے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو صحابہ نے جواب دیا ادیت الامانہ، اے محبوب آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا کہ میں تیرے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وہ ہستی جو حق ادا کر رہی ہے اپنے یعنی مقصد کو پورا کرنے کا، وہ جب واپس لوٹتی ہے نا، اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اللہ، یہ جو واستغفره کا لفظ پڑھتے ہیں نا تو دل ہل جاتا ہے. اے اللہ آپ کے محبوب کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی، ایسی معصوم زندگی، اور پھر آپ آخر پر فرماتے ہیں واستغفر، استغفار کیجیے. ہمارے پلے کیا ہے بھائی؟ کوئی ایک عمل ہمارا ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں؟ ایک بھی عمل ایسا نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. یہی قبولیت کی فکر صحابہ اکرام کو تھی، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے یار غار تھے، ثانی اثنین کی جن کو عزت کا خطاب ملا تھا، ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ روتے تھے اور کہتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے اللہ کے سامنے جواب کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑتا. ان کو اتنی فکر تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں 17 کے قریب کچھ اوپر نیچے مقامات ہیں جہاں ان کا مشورہ بالکل منشاء خداوندی کے مطابق نکلا. ایسی شخصیت، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور ان کا یہ حال کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹے جلدی نہلا دینا اور جلدی کفنا دینا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان جلدی کریں گے، آپ کیوں اتنی بار بار تاکید کر رہے ہیں؟ عجیب بات آگے سے کہی، فرمایا بیٹے میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ راضی نہ ہوئے تو تم جلدی میرا بوجھ کندھوں سے اتار دینا، اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ ہستیاں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، بشارتیں ملی جن کو، وہ بھی اپنے آخری لمحے تک ڈرتے رہتے تھے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ محبوب رب العالمین، ان کی یہ حالت تھی، پوری پوری رات یہ پڑھتی رہتی تھی وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. تو ان حضرات کو فکر ہوتی تھی. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا غم ہوتا تھا ان کو قبولیت اعمال کا کہ جب چل کے آتے تھے تو یوں محسوس ہوتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو ابھی قبرستان میں اپنے والد کو دفن کر کے واپس آ رہا ہے. ان کو فکر ہوتی تھی. رابعہ بصریہ کو کسی نے بھنا ہوا مرغ پیش کیا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو. کسی نے کہا کہ رابعہ کیوں رو پڑی؟ کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ مرغ اچھا. ان کا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا، جان نکالی گئی، پھر آگ پہ بھونا گیا. اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کیے گئے تو رابعہ کو تو زندہ جہنم کی آگ میں بھونا جائے. یہ کیفیت ہوتی تھی انہیں کافر. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، محدث بھی تھے. محدثین میں ان کا بڑا اونچا مرتبہ، حتیٰ کہ اسماء الرجال کی کتب میں ان کے بارے میں جتنے تعریفی کلمات کہے گئے ہیں اتنے تعریفی کلمات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی نہیں کہے گئے. اتنا بلند مرتبہ تھا ان کا محدثین کے نزدیک، اتنے ثقہ بندے تھے، ٹھوس پکے بندے تھے. بلکہ ایک محدث ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے کئی سال دیکھا. عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بہت قریب سے کئی سال دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا، ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف یہ فرق ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، ان کو دیدار تو نصیب نہیں، ورنہ ان کی اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ایسی زندگیاں جن کی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے، آخری وقت قریب آیا تو شاگردوں کو حکم دیا کہ مجھے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو. پہلے تو شاگردوں کو تھوڑا تردد ہوا، جب دوبارہ فرمایا تو انہوں نے نیچے زمین پہ لٹا دیا، وہاں مٹی تھی. لیکن شاگردوں کی تو چیخیں نکل گئیں. ہوا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے محدث، ان کے شیخ، جن کے پاس ایک وقت میں 40,000 طلبا پڑھتے تھے، 4,000 نہیں، 40,000 طلبا ایک وقت میں حدیث کا سماع کیا کرتے تھے، وہ محدث زمین پر جب ان کو لٹایا تو وہ زمین پر اپنا رخسار رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. کوئی عمل پیش نہیں کیا کہ میں محدث ہوں، میں نے حدیث کی خدمت کی، میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، اتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی. کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا. وہ اللہ کی عظمت کو جانتے تھے، صرف داڑھی پکڑ کے رو کر کہنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے. جو لوگ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سمجھتے تھے ان کی یہ کیفیت تھی. وہ جانتے تھے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے. کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے. جب یہ سنانا کہ اللہ بے نیاز ہے، دم ہی نکل گیا. اس کو نہیں پرواہ ہماری عبادتوں کی، ہمیں ہے پرواہ کہ وہ مالک راضی ہو جائے. اس کی عبادت کرنے والے بہت تھے. علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کے انسان اگر سیدنا صدیق اکبر لانو جیسی روحانی کیفیت والے بن جائیں اور عبادت ساری زندگی کرتے رہیں، اللہ تعالی کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. ہم محتاج ہیں کہ اے اللہ آپ ہم سے قبول کر لی. منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ادو شناس کے در خدمت گزاشت. اے دوست، بادشاہ پہ احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں،
یہ بادشاہ کا تجھ پہ احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لی.
اللہ کی عبادت کے لیے کتنے بندے ہیں، ہمیں توفیق مل گئی مسجد میں آنے کی، ہمارا کمال نہیں، یہ کمال والے کا کمال ہے، کمال والے کا کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سودا سمیٹا اب اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے، اگر قبول نہ ہوا تو ہماری یہ بھاگی دوڑی ساری کس کام آئے. فکر ہونی چاہیے، جو فکر مند نہیں ہوگا اس کے اعمال کی قبولیت میں پھر مشکل ہوگی. ذرا سن لیجئے کہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے کیا بنا. بنی اسرائیل کا ایک عابد، مفسرین نے لکھا 400 سال عبادت کی، ہماری تو زندگی مشکل سے 50-55 کے قریب ہوگی. 400 سال اس نے عبادت کی، سجدے کیے، اور پھر کسی ایک بات پر اللہ تعالی خفا ہوئے، اللہ تعالی نے اپنے دربار سے دھتکار دیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو زمین پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے، اللہ آخر اس بندے نے 400 سال تو سجدے کیے تھے نا، ہمارے پلے تو وہ بھی نہیں ہے. اور اس کو آپ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند. کہاں ہیں ہماری تلاوتیں اور کیا ہیں ہماری نمازیں؟ 400 سال سجدے میں رہنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ہٹاتے ہیں، فرماتے ہیں کتے کی مانند، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ہم تو فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں، میں اعلیٰ کام کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ کام کر رہا ہے، یہ اعلیٰ کام کر رہا ہے، ہم تو اسی چکر میں لگے رہتے ہیں. او اللہ کے بندے، اللہ کے ہاں قبول کون ہوگا؟ سوچو تو یہ نا، فکر کی تو یہ بات ہے. سنیے، ایک چھوٹی سی کوتاہی پر بس اوقات پکڑ آتی ہے. ابن جوزی رحمت اللہ نے تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ مصر کی جامع مسجد میں مؤذن تھا، اذان دینے کے لیے منارے پہ چڑھا، کچھ وقت باقی تھا، ادھر جو نظر دوڑائی تو ہمسائے کی چھت پر کوئی جوان العمر خوبصورت لڑکی نظر آئی. حیران ہوا کہ یہ تو مکان خالی تھا، کوئی کرایہ دار آ کر بیٹھے. اذان دی، نیچے اترا، وہاں تعارف کے لیے چلا گیا، پتا چلا عیسائی ہیں، نئے کرایہ دار ہیں. ذرا بات چیت میں تھوڑا اس نے ان کے ساتھ اپنائیت پیدا کر لی، تو پوچھتا ہے کہ آپ کے گھر کے کتنے لوگ ہیں؟ اندازہ ہو گیا کہ جو اوپر چل پھر رہی تھی وہ اس کی کنواری جوان بیٹی ہے. اس نے کہا کہ جی اگر آپ چاہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہم نے آخر نکاح تو کرنا ہی ہے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کریں گے جو ہمارے مذہب پہ ہوگا. اس کے دل میں شیطان نے ڈالا تو نکاح کر لے، بعد میں پھر مسلمان بن جانا. چنانچہ اس نے ہاں کر دی. لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آؤ ذرا اوپر بیٹھیں، بات چیت کرتے ہیں. اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا، جب پاؤں گرا، گردن کے بل گرا، وہیں جان نکل گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. منارے پہ چڑھا تھا اذان دینے، ایمان کے ساتھ تھا، نیچے اترا ایمان سے خالی ہو چکا تھا. ایک ایک نگاہ پر پکڑ آ جاتی ہے کئی مرتبہ، اور ہم تو کتنی مرتبہ غلط نگاہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کتنا تفصیل سے لکھا ہے. ایک نظر پڑی سب کچھ اندر کا چلا گیا، لاکھوں شاگردوں کے استاد، اور 2 لاکھ یا 1 لاکھ احادیث یاد تھیں، قرآن مجید یاد تھا. چلے گئے اس کے پیچھے، اس کے والد نے کہا ہمارے سور چراؤ، کہتے ہیں چراتا ہوں. سور چرانے پہ لگ گئے. ایک سال کے بعد شبلی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں معلوم کرنے کے لیے. دیکھو مرید کیسے صادق تھے, سچے تھے, وہ جانتے تھے کہ میرے شیخ متقی متبع سنت ہیں. یہ کوئی قدرت کی طرف سے آزمائش ہے, یہ آزمائش ہے. ایک سال کے بعد واپس آئے اور واپس آ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں. انہوں نے کہا سور چرا رہا ہوگا. جا کے دیکھا تو ان کے شیخ ہاتھ میں عطا ہے اور وہی لمبا جبہ ہے اور سوروں کی نگرانی کر رہے ہیں. شبلی رحمت اللہ نے رونا شروع کر دیا. یہ میرے وہ شیخ تھے, استاد تھے, جو کبھی اس حالت میں کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے. میرے اللہ, جمعے کے خطبے دینے والوں کو اگر آپ چاہتے ہیں سوروں کی نگرانی پہ لگا دیا کرتے. بہت ڈرنے کا مقام ہے. حافظ الحدیث تھے, حافظ القرآن تھے, جمعے کے خطبے دیتے تھے, آج سوروں کی نگرانی کر رہے ہیں. شبلی رحمت اللہ نے پوچھا حضرت قرآن پاک یاد ہے؟ مان لگے بھول گیا. کوئی ایک یاد ہے ایک آیت؟ سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت یاد ہے, اور وہ بھی کیا, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہو. حضرت آپ کو تو حدیثیں بھی یاد تھیں. کہنے لگے بھول گیا. کوئی ایک حدیث یاد ہو؟ کہنے لگے ہاں ایک یاد ہے, من بدل دینہ فقتلو, جو دین بدل لے اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے. یہ آیت یاد رہی, یہ حدیث یاد رہی. اس پر پھر شبلی رحمت اللہ علیہ روئے تو شیخ کے اوپر بھی گریہ تاری ہوا اور وہ بھی رونے لگے. اور روتے روتے انہوں نے اپنے پروردگار سے یہ کہا, اللہ میں آپ سے یہ توقع تو نہیں کرتا تھا, اے اللہ مجھے آپ سے یہ توقع تو نہیں تھی کہ مجھے آپ اس حال میں پہنچا دیں گے. اس وقت شیخ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا اور بالآخر اللہ تعالی نے ان کو واپس اپنے حال پہ پہنچا دیا. تو اس لیے اصل چیز اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہے. ہم اپنے عملوں پہ نہ پریبتا ہوئے پھریں, خوش فہمیوں کا شکار پھرتے ہیں. ہمارے اکابر جو آخری لمحے تک فکر مند رہے, وقت کے امام ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہیں, نام احمد بن حنبل ہے, خلق قرآن کے مسئلے پر 100 گھوڑے برداشت کر چکے ہیں, بشارتیں مل چکی ہیں. آخری وقت میں شاگرد کلمہ پڑھتے ہیں اور حضرت فقط لا پڑھتے ہیں. فقط لا, تھوڑی حالت سنبھل گئی. شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ فقط لا کہہ رہے تھے. فرمان لگے ہاں, شیطان مردود میرے سامنے آیا, کہنے لگا احمد بن حنبل ایمان بچا کے چلا گیا. میں نے کہا لا, مردود شیطان ابھی نہیں, جب تک میری سانس نکل نہیں جاتی میں اس وقت تک تیرے حملے سے امن میں نہیں. جو جانتے تھے اللہ تعالی کی عظمتوں کو, وہ آخری سانس تک اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے. تو اس لیے اصل چیز قبولیت ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اگر قبولیت نہ ہو تو پھر اگر ظاہری اعمال کرنے والا بھی ہو نا بندہ, تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو نیچے اتار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو آہستہ آہستہ نیچے اتاریں گے, ان کو خبر بھی نہیں لگے گی. کبھی مسواک کی سنت چلی گئی, تکبیر اولا کا اہتمام چلا گیا, غیر محرم سے جو آنکھوں کی پابندی تھی وہ پابندی چلی گئی, حلال کا اہتمام چلا گیا, غیبت ہونی شروع ہو گئی. وقت کے ساتھ سینکڑوں وقت کے ساتھ سالوں گزرتے چلے جاتے ہیں, آہستہ آہستہ بندہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے. کبھی تہجد گزار تھا, کبھی فجر کی نماز بھی نہیں ملتی. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم آہستہ آہستہ ان کو اس طرح نیچے اتارتے ہیں,
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين. ان کو خبر بھی نہیں لگنے دیتے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، ایک اچھا سا خواب دیکھ لیا، فریفتہ ہو جاتے ہیں، ہم مقبول ہو گئے، اور ان کو اپنی نمازوں کا احساس نہیں ہوتا، اپنے جھوٹ کا احساس نہیں ہوتا. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو گرانے کا، ایسے کر کے نیچے گراتے ہیں کہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں کہ مولا ہمیں گرا نہ دینا، ہم تو پہلے ہی گرے پڑے ہیں، ہمارے پلے تو کوئی عمل ہی نہیں جو پیش کر سکے. رب کریم جو کچھ ہے یہ ظاہر داری ہے، اے اللہ دو رنگی کی زندگی ہے، نفاق ہے ہمارے اندر، آپ مہربانی فرما کے اس کو درگزر کر دیجئے اور انہی کھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمیں اپنے دربار سے دھکے نہ دے دیجئے. اے اللہ آج رمضان مبارک کی 29 کی رات ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، اللہ سے مانگ لیجئے میرے مولا آج جہنم سے بری ہونے کی رات ہے، اور ختم قرآن کی رات میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ آج ہمارے لیے بھی جہنم سے بری ہونے کے فیصلے کر دیجئے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم کھڑے آپ کے سامنے کر دیے جائے اور فرشتے ہمیں آ کر پیغام سنا لے، وقفوہم انہم مسئولون. انہیں روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل کرنا ہے، ہم نے تفتیش کرنی ہے، ہم نے ان سے سوالات پوچھنے ہیں. وقفوہم انہم مسئولون. ہمارا پھر کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اس رب کریم کو منانے کا، رحمت کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ویسے ہی امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مہینہ ہے ہی اسی لیے اللہ نے بنایا. اس مہینے میں اور اس آج کی رات میں اپنے رب کو منا لیجئے، دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ان کھوٹے سکوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم عقیدہ تو ٹھیک رکھتے ہیں، عمل میں کوتاہی ہے، عقیدے میں ہمیں کوئی شک نہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا عقیدہ 100% ٹھیک. اللہ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل میں کوتاہی ہے، لہذا ہم فسوق میں شامل ہیں، عقوق میں شامل نہیں ہیں. اللہ ہم فسوق میں شامل ہیں، فاسق و فاجر تو کہلاتے ہیں، ہم آپ کے باغی تو نہیں کہلاتے، ہم مانتے ہیں آپ کی وحدانیت کو، آپ کے محبوب کی رسالت کو، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو. اللہ ہم عقوق میں تو نہیں فسوق میں شامل ہیں. اللہ ہمارے فسق و فجور کو معاف کر دیجئے اور آج کی رات ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن آج اللہ رب العزت اگر ہم پر راضی ہو گئے تو ہمارے گناہوں پر قلم پھر جائے گی، گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے آنے والی دن کو اللہ ہمارے لیے عید بنا دیجئے. جن کی بخشش ہوگی ان کی عید ہوگی، اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہوگی. اے اللہ عید کا دن عید بنا دینا، وعید سے بچا دینا، وعید سے بچا دینا، مہربانی فرما لینا. لہذا آج کی اس محفل میں ہم اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعائیں مانگیں، رب کریم ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لیجئے بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر اس بات کے کہ یہ عمل بہت اچھے ہیں، بس آپ مہربانی فرما دیجئے، آپ کی ایک نگاہ رحمت ہوگی، اللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری ایک نگاہ پڑے گی، ہم عاجز مسکینوں کی بگڑی بن جائے گی، رحمت کی نظر ڈال کے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اور ہمارے روزے، تراوی، تلاوت، عبادتیں، اعتکاف، جو کچھ اعمال ہم نے کیے ہیں جیسے بھی ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ بنا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ تصور کیجئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر
جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے مالک، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اندر کی ظلمت کو دور فرما، اندر کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. رب کریم، ہمارے رمضان مبارک کی تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، دوسرے نیک اعمال کو قبول فرما. اے مولا، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں. اللہ مہربانی فرما دیجئے، اپنے در کے سائل کو اللہ رد نہ کیجئے. اے اللہ، ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ دنیا والے بھی گھر آئے کا لحاظ کر لیتے ہیں. میرے مولا، یہ آپ کے اتنے بندے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کریم امید لے کر بیٹھے ہیں، مہربانی فرما دیجئے، اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیجئے. اے اللہ، قبولیت عطا فرما دیجئے، اللہ قبولیت عطا فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، ہمارے نصیب اچھے فرما دیجئے. اے مولا، ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کیجئے، کبھی بھی بے آسرا نہ کریے. اے اللہ، کبھی بھی بے سہارا نہ کرنا، کبھی بھی بے آسرا نہ کر دینا. اے اللہ، در کے دھکے کھانے سے بچا لینا، جگ ہنسائی سے بچا لینا، ذلت رسوائی سے بچا لینا. اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما دینا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے. اے اللہ، جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں یا آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، سب کی دل کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے. اے اللہ، سب کے گھروں میں برکتیں عطا کر دیجئے، اولادوں میں برکتیں عطا کر دیجئے، رزق میں برکتیں عطا کر دیجئے، دین میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، قرآن مجید تراوی میں جس ادب سے سننا چاہیے تھا، ہم اس ادب سے نہیں سن سکے، ہم سے غفلت بھی ہوئی، کوتاہیاں بھی ہوئی. اللہ، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجئے، اور کامل سننے کا اجر عطا فرما دیجئے. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم، ہم پر احسان فرما. اے اللہ، آپ اللہ ہم پر مہربانی فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، پہلی امتوں نے آپ کو دوست بنایا تو ان کو آپ نے منوسلوہ کھلائے، اللہ اس امت کو آپ نے دوست کہا، اللہ ولی الذین آمنوا. اے اللہ، کیا اپنے دوستوں کو دھکے دیں گے، اپنے در سے خالی اٹھا دیں گے؟ میرے مولا، رحمت فرما دیجئے. اللہ، دنیا دار لوگ بھی دوست کا لحاظ کر لیتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے بندے ہیں. میرے مولا، مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری جھولیاں بھر دیجئے. اے اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی در نہیں. اے اللہ، مہربانی فرمائیے، آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اے اللہ، ہمیں
آپ ہی کو منانا ہے، اس وقت تک جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم پروردگار راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے. اللہ راضی نہیں ہونا، پھر بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ جیسے عرابی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم پر بھی احسان فرما دیجئے. رب کریم ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ رمضان مبارک کی 29 کی رات ہے، ہم نہیں جانتے مزید ایک دن ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ آج کی رات میں ہماری بخشش کر دیجئے. اے اللہ بخشش کر دیجئے. میرے مولا اگر ہم جبریل علیہ السلام کی بد دعا میں آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ رب کریم بدبخت ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ مہربانی فرمائیے، آج کی رات جہنم سے بچا لیجئے، چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے جسم کے ہر عضو پر گناہوں کی وجہ سے آگ جلاتے پھرے ہیں، مگر مولا اب شرمندہ ہے، بہت نادم ہے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے نفس کو، اے اللہ نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے دلوں کا تصفیہ فرما دیجئے، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیے، اے اللہ عزتوں کی روزی عطا فرمائیے، عزتوں کی زندگی عطا فرمائیے، اپنے اپنے وقت پہ عزتوں کی موت عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائیے. رب کریم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عملوں کی نسکوں کی بجائے آپ کی رحمت پہ زیادہ بھروسہ ہے. اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے. آج کتنے مسلمان ہیں اللہ جن کو بدردی سے مارا جا رہا ہے، یا اللہ مختلف مصیبتوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ کتنی عورتیں ہیں سر پہ چھت نہیں، اے اللہ بچے ہیں بے سہارا ہے، ماں باپ چلے گئے. اے اللہ امت مسلمہ کی خاطر آج کون رونے والا ہے؟ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، جو ہمارے اکابرین دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دیجئے. اے اللہ جتنی جماعتیں پورے دنیا میں چل رہی ہیں سب کی حفاظت فرما لیجئے، اور اے اللہ جہاں جہاں ان کے قدم پڑے وہیں خیر فرما دیجئے. اللہ وہیں خیر فرما دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ اس کام کے قابل نہیں ہیں، مگر اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائیے، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے اندر سے باطنی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، شہوت غصہ حسد کینہ تکبر عجب خود پسندی جیسی کتنی بیماریاں اللہ ہمارے اندر ہیں، ہم آخری درجے کے مریض ہیں. اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اور روحانی صحت عطا فرما دیجئے. اے محبوب آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید میں ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے انبیاء کو شہید کیا، اے اللہ آپ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کہ پتہ چلتا ہے جس سے اگر وہ بھی توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے تو آپ ان کو بھی معاف کر دیتے. اے اللہ اگر ان کو بھی آپ معاف کرنے پہ تیار ہے تو ہم تو آپ کے وہ بندے ہیں جو قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم آپ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم ان کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں. میرے مولا اب ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے. رب کریم ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کاروباری پریشانیاں ہیں لوگوں کو وہ بھی دور فرما، گھر بار کی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما، جسمانی بیماریاں ہیں تو وہ بھی دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولادوں کو اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، جہاں جوان بچے بچیاں موجود ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے خط بھیجے پیغام بھیجے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دوست احباب جو بھی دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور ہمیں اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اور قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبق دوش فرما، اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، میرے مولا آپ کے بندے مختلف جگہوں سے چل کے یہاں آپ کے گھر میں آئے، اللہ امیدیں لے کے آئے ہیں، اے اللہ فقیر بھی بڑے دروازے کو دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، اس کو بھی یقین ہوتا ہے یہ سخی مجھے خالی نہیں جانے دے گا، یہ آپ کے بندے آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، امیدیں لگا کے بیٹھے رہے، اللہ ان کی دامن بھر دیجئے، ان کو خالی نہ لوٹائیے، میرے مولا ان کے اعتکاف کو قبول کر لیجئے، جتنے بھی دوست احباب اعتکاف کے بغیر بھی یہاں محفلوں میں آتے رہے اللہ ان کا بھی آنا قبول فرما لیجئے، کہ اللہ مدد مسجد کی انتظامیہ نے اور دوسری مساجد کی انتظامیہ نے جس محبت کے ساتھ ہم دو مسکینوں کو یہاں رکھا، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ خدمت والے دوست احباب راتوں کو جاگتے رہے دن میں بھی اے اللہ خدمتیں کرتے رہے، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ ان خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے، ان کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ان کے نصیب اچھے کر دیجئے، اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دیجئے، اے اللہ گھروں میں جن عورتوں نے کھانے بنائے اے اللہ ان سب مستورات کو اپنی مقبول بندیاں بنا لیجئے، اے اللہ ان کو اپنی مقبول بندیاں بنا لیجئے، اور قیامت کی ان کو سرخروی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اپنے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان کی طبیعت میں ہم نے جلد بازی رکھ دی ہے، اے مالک جب آپ نے ہماری طبیعتوں میں جلد بازی رکھ دی ہے اے اللہ پھر جلدی سے معاف کر دیجئے، اللہ پھر جلدی سے معاف کر دیجئے، اے اللہ پھر جلدی سے معاف فرما دیجئے، جب ہماری طبیعتوں میں آپ نے جلد بازی رکھی ہے فطرت میں جلد بازی رکھی ہے اے کریم آقا ہمیں جلدی سے معاف فرما دیجئے، ہمیں جلدی سے معاف فرما دیجئے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔